बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कसम है एक पहर चढ़े दिन की और कसम है रात की जब वो चीज़ों की पर्दापोशी कर ले। तुम्हारे परवरदिगार ने ना तुमको छोड़ा है और ना तुमसे नाराज़ हुआ है और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है और अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इस कदर अता कर देगा कि तुम खुश हो जाओ। क्या उसने तुमको यतीम पाकर पनाह नहीं दी है और क्या तुमको गुमगश्ता पाकर मंजिल तक नहीं पहुंचाया है और तुमको तंग दस्त पाकर गनी नहीं बनाया है? लिहाजा अब तुम यतीम पर कहर ना करना और साइल को झिड़क मत देना और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, पहली मजलिस। जी हाँ सामिन, रेडियो तहरान की आज की पहली उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह जुहा की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। और सामिन, हमारी ये नशरियात आप मीडियम वेव में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता भी नोट फरमा लें। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और सामिन, हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में आलमी खबरें पेश की जाएंगी, उसके बाद नशरियात का अगला प्रोग्राम होगा अंदाज़े जहां। और अंदाज़े जहां प्रोग्राम के बाद आप समात फरमाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम सुबह उम्मीद पेश किया जाएगा और उसके बाद नशर होगा प्रोग्राम यादों के झरोके। नशरियात के आखिर में आप समात फरमाएंगे आज के दिन की दुआ। सामिन, रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। लीजिए समात फरमाइए आलमी खबरें। ये तहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। सामिन, पेश खिदमत है आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान से आलमी खबरों के साथ हाशिम अली। पहले बास अहम खबरों की सुर्खियां। रहबर इनकलाब इस्लामी ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और उनके हमराह आए वफ्द से मुलाकात में कहा है कि हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर मबनी ईरान की पॉलिसी के पेश नज़र दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बुनियादी तब्दीली आनी चाहिए। सदर ईरान डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने अपने ताजिक हम मनसब के साथ मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरूनी ताकतों की मुदाखलत को खित्ते की सलामती के मुनाफी करार दिया है। ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान सईद खतीब जादे ने गासिब सेहूनियों के हाथों मस्जिद उल अक्सा की बेहरमती की शदीद मजम्मत की है। पीटीआई चेयरमैन और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से पुरअमन एहतजाज के तहफ्फुज पर फैसले का मुतालबा किया है। हुकूमत हिंदुस्तान ने अंदरून मुल्क जरूरियात को पूरा करने के लिए गंदुम और शकर की बरामदात महदूद करने के बाद अब चावल की बरामदात को भी महदूद करने पर गौर करना शुरू कर दिया है। और यमन की कौमी साल्वेशन हुकूमत की वजारत खारजा ने सेहूनी हुकूमत को खबरदार करते हुए ताकीद की है कि मजबूत और मुंह तोड़ जवाब देने से ही सेहूनी हुकूमत फिलिस्तीनी अवाम पर जारहियत बंद कर देगी। अहम खबरों की सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। रहबर इनकलाब इस्लामी ने पीर की शाम को ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और उनके हमराह आए वफ्द से मुलाकात में कहा है कि मुख्तलिफ मैदानों में दोनों मुल्कों के तआवुन में फरोग की गुंजाइश तआवुन की मौजूदा सतह से कहीं ज्यादा है और हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर मबनी ईरान की पॉलिसी के पेश नज़र दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बुनियादी तब्दीली आनी चाहिए। रहबर इनकलाब इस्लामी حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے ایران اور تاجکستان کے گہرے تاریخی، مذہبی، ثقافتی اور لسانی اشتراکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کو رشتہ داروں اور بھائیوں کی مانند بتایا۔ آپ نے فارسی زبان کے فروغ کے سلسلے میں تاجکستان کے صدر کی کوششوں کو سراہا اور صدر مملکت رئیسی کے پہلے غیر ملکی دورے کی حیثیت سے تاجکستان کے سفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دورہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایران کی حکومت تاجکستان کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دیتی ہے اور پچھلے ایک برس میں دونوں ملکوں کے تعلقات کی سطح میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ابھی یہ مطلوبہ سطح سے کافی دور ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پابندی کو دیگر ملکوں کے خلاف طاقتور ممالک کا ہتھیار بتایا اور فرمایا کہ وہ چیز جو اس ہتھیار کو ناکارہ بنا دیتی ہے وہ اندرونی قوتوں اور گنجائشوں پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس ملاقات میں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے اپنے دورے تہران اور رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات پر گہری مسرت کا اظہار کرتے ہوئے صدر ایران سے اپنے مذاکرات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تجارتی، معاشی اور صنعتی تعلقات سمیت مختلف میدانوں میں اچھے مذاکرات ہوئے ہیں اور دستخط کی گئی دستاویزات کے پیش نظر امید ہے کہ آپ کی ہدایات کی روشنی میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں پہلے سے زیادہ فروغ آئے گا۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے تاجک ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کو خطے کی سلامتی کے منافی قرار دیا ہے۔ صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ایران کے دورے پر آئے تاجک صدر امام علی رحمان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں باہمی تجارت میں 4 گنا اضافے کو ایران اور تاجکستان کے تعلقات میں نمایاں ترقی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دورے 2 شنبے کے بعد ایران اور تاجکستان کی باہمی تجارت بڑھ کر 4 گنا ہو گئی، جو ایک اچھی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر شعبوں میں بھی ایران اور تاجکستان کے روابط میں قابل ملاحظہ فروغ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ پیر کو تہران میں ایران اور تاجکستان کے صدور کی موجودگی میں سیاست، تجارت، معیشت، نقل و حمل، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کے لیے نئے میدانوں، ماحولیات، کھیل کود، توانائی، تعلیم، تحقیقات اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کی 17 دستاویزات پر دستخط ہوئے ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصی کی بے حرمتی اور فلسطینیوں اور قبلہ اول کے مدافعین پر صہیونی فوجیوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غاصب صہیونیوں اور ظالم صہیونی حکومت کی مہم جوئی اور اشتعال انگیز اقدامات کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی استقامت و پامردی کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس فلسطین کا مستقل دارالحکومت ہے۔ انہوں نے بیت المقدس کی امنگوں کو عالم اسلام کی اہم ترین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام عالم اور دنیا کے تمام حریت پسندوں نیز اسلامی ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المقدس کے مکمل دفاع اور نسل پرست غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں متحد ہو جائیں اور متحدہ طور پر عمل کریں۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے پرامن احتجاج کے تحفظ پر فیصلے کا مطالبہ کیا ہے۔ پشاور میں وکیلوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ روز عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ ان کی حکومت ایک سازش کے تحت ختم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کس وجہ سے روکا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ عدالت عظمیٰ پرامن احتجاج کے تحفظ کو یقینی بنائے اور اس تعلق سے فیصلے سنائے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ انہیں تحفظ دیتا ہے تو ان کی اسٹریٹجی اور ہوگی، اور اگر تحفظ نہیں دیا گیا تو پھر وہ دوسری اسٹریٹجی اپنائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے اسلام آباد میں ڈی چوک پر اس لیے دھرنا نہیں دیا کہ لانگ مارچ کے تعلق سے پولیس نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس سے لوگوں میں کافی غصہ تھا، اس لیے انہیں خدشہ تھا کہ کہیں یہ معاملہ انتشار کی طرف نہ چلا جائے۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں پاکستانی شہریوں کے دورہ اسرائیل پر بحث کے دوران دورہ کرنے والے پاکستانیوں کی شہریت ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستانیوں کے دورہ اسرائیل کے معاملے پر پیر کو سینٹ میں بھی گفتگو کی گئی اور حکومتی اور اپوزیشن اراکین نے اس پر اظہار خیال کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم اخباری خبر پر کوئی بات نہیں کر سکتے اور میں وزارت خارجہ سے تصدیق کر کے ایوان کو آگاہ کروں گا۔ ایوان بالا میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر واضح لکھا ہے کہ آپ اس پاسپورٹ پر اسرائیل کا دورہ نہیں کر سکتے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حکومت ہندوستان نے اندرون ملک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم اور شکر کی برآمدات محدود کرنے کے بعد اب چاول کی برآمدات کو بھی محدود کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت ہندوستان کی جانب سے مستقبل میں گندم اور شکر کے بعد اب چاول کی برآمدات پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ ہندوستان سالانہ 2 کروڑ ٹن سے زیادہ چاول عالمی منڈیوں کو برآمد کرتا ہے۔ ہندوستانی باسمتی چاول کو کافی پسند کیا جاتا ہے۔ ہندوستان نے سن 2021-22 میں 3.95 ملین ٹن باسمتی چاول جبکہ 17.26 ٹن غیر باسمتی چاول یورپ، امریکہ اور مشرق وسطی سمیت دنیا کے مختلف علاقوں کو برآمد کیا ہے۔ یمن کی قومی سالویشن حکومت کی وزارت خارجہ نے صہیونی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ مضبوط اور منہ توڑ جواب دینے سے ہی صہیونی حکومت فلسطینی عوام پر جارحیت بند کر دے گی۔ فارس نیوز ایجنسی کے بین الاقوامی گروپ کے مطابق یمن کی قومی نجات حکومت کی وزارت خارجہ نے پیر کے روز عبوری صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ آگ سے کھیلنا اور غیر انسانی جارحیت بند کر دے۔ یمنی تنظیم نے ایک بیان جاری کیا جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تل ابیب نے انتہا پسند صہیونی گروہوں کو مذہبی مقدسات اور فلسطینی عوام کی املاک کو پامال کرنے کی اجازت دی۔ فلیگ مارچ نامی تقریب میں صہیونی حکومت کی فوجی حمایت سے ہونے والی اس کارروائی نے فلسطینی عوام کے جذبات کو بھڑکا دیا۔ یوکرین کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ روسی افواج صوبہ لوہانسک میں کیف کے زیر کنٹرول سب سے بڑے شہر سیورو دونیسک میں داخل ہو گئی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق لوہانسک کے گورنر جنرل سرہی ہائیڈی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ روسی افواج شہر سیورو دونیسک کے مضافاتی علاقوں سے اس شہر کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں، کہا ہے کہ شہر سیورو دونیسک میں پانی اور گیس کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔ مشرقی یوکرین کی طرف روس کی مسلح افواج کی پیش قدمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ اس سے پہلے یوکرین کے صدر نے بھی دنباس، خاص طور سے سیورو دونیسک اور لیسچانسک کی صورتحال کو بہت دشوار قرار دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم مغرب کی بحری قزاقی کے مقابلے میں ایران کے ٹھوس موقف کا جائزہ لیں گے. اسلامی جمہوریہ ایران کے ممتاز تجزیہ نگار حسین کنانی مقدم صاحب یہاں تہران اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسین کنانی مقدم صاحب، آپ کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ پروگرام میں ایک عرض
جناب علی ہمکارانتوں
اور آپ کے جو ساتھی ہیں.
گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ایران کی جانب سے جو جوابی اقدام کیا گیا کہ یونان کے دو بحری جہازوں کو ضبط کر لیا گیا. یہ معاملہ کیا تھا؟ ان کے صرف جوابی اقدام کے طور پر انہیں ضبط کیا گیا ہے، یا ان دونوں بحری جہازوں نے ایران کو جوابی اقدام کا قانونی جواز بھی فراہم کیا؟
خب ہمطور کہ در خبرها بهش
جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی اس دفاعی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے اقدامات کو کہ جو اس نے ہمیشہ انجام دیے ہیں، اور جب بھی اس کے خلاف کہیں سے کوئی اقدام کیا گیا تو اس نے بین الاقوامی قوانین کے اندر رہتے ہوئے ہمیشہ جواب دیا ہے. اور ابھی جو بحری قزاقی کے کا ایک ارتکاب جو ہے وہ یونان اور امریکہ کی طرف سے ہوا، اور ایران نے فوری طور پر اس کا جواب دیا. اور جیسے کہ انہوں نے جب ہماری ایک آئل ٹینکر کو، کشتی کو پکڑا، تو ہم نے اس میں فوری طور پہ ان کے دو یونان کے جہاز جو ہیں، جو غیر قانونی طور پہ موجود تھے، ہم نے ان کو فوری طور پہ روک لیا، اور اس وقت وہ ایران کے پاس ہیں. اور ایک اور بات جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ مسائل کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو ایران کا انہوں نے آئل ٹینکر پکڑا تھا، اس کو بھی ایران نے پہلے مرحلے میں یہی کوشش کی ہے کہ وہ سفارتی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرے. اور یہ جو تنازعہ سامنے آیا اور یونان نے ایران کی کشتی کو اور آئل ٹینکر کو پکڑا، تو اس لحاظ سے ایران نے تو اپنے طور پہ سفارتی کام بھی کیا، لیکن جب سفارتی جواب نہیں آیا تو پھر ہم نے دنیا کو بھی اور یونان کو بھی اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کوئی جارحیت کا ارتکاب کرے گا اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرے گا تو ایران آرام سے نہیں بیٹھے گا اور اس کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب دے گا. لیکن اب بھی ہم سفارتی مسئلے حل کرنے کے لیے تیار ہیں.
ایران کے تیل پہ جو ڈاکہ ڈالا تھا اس کی تفصیلات کیا ہیں؟
بالا بر اساس
جو رپورٹس ہمارے تک پہنچی ہیں اور موساد اور امریکن انٹیلیجنس نے یونان کو جو انفارمیشن دی اور اس کی روشنی میں، وہ ہمیشہ اس طرح کے امریکی اور اسرائیلی اس طرح کے اقدامات کرتا رہتا ہے. اور یہ جس جہاز کی آپ نے بات کی ہے جس میں ایران کا تیل موجود تھا، یہ رشین تھا اور لارا نام ہے اس کا، اور اس پہ ایرانی پرچم نصب تھا، اور قانونی لحاظ سے اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا.
اچھا، ایران نے جو اس کے تیل پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا، اس پہ کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کی؟
خب ایران بر اساس قوانین کشتی رانی و
ایران جو ہے وہ عالمی سمندری جو قوانین ہیں، بین الاقوامی قوانین ہیں، اس کے مطابق ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات انجام دے کہ جو عالمی قوانین کے مطابق ہیں، اور جو عالمی جہازرانی کا جو قانون ہے یا IMO کے تحت جو ہے وہ یہ جو اقدامات ہیں ایران کی طرف سے. ایران نے اب بھی جو سفارتی ذریعے سے جو یونان کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھائی ہے، اور اس میں ہمارے اس جہاز میں جو آئل تھا وہ جو نکالا گیا ہے تو اس کے لیے بھی اقدامات
جو کریں گے. بین الاقوامی جہاز رانی ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کے کنونشن ہے. مغربی ملکوں کی جانب سے امریکہ اور اس کے اتحادی سمندری قوانین اور سمندری جو کنونشن ہیں ان کی پابندی کے لحاظ سے ان کا ریکارڈ کیا رہا ہے؟
آپ کو پتا ہے کہ خلیج فارس کے اندر جو آئل ٹینکر کی جو لڑائی کے نام سے جو ماضی میں بھی بہت سارے واقعات ہیں، جب ایران اور عراق کے درمیان جنگ تھی تو اس وقت بھی باقاعدہ آئل ٹینکر کی لڑائی کے عنوان سے خلیج فارس کے اندر اس طرح کے اقدامات تھے، اور اس وقت بھی امریکہ نے ہمیشہ جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا تھا ایران کے دشمنوں کا۔ اسی طرح بحری قزاقی کے عنوان سے بھی آپ کے سامنے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بحری قزاقوں کے خلاف یا خلیج فارس کے اندر جو سمندری قوانین ہیں ان کے خلاف جو غیر قانونی اقدامات ہیں ان کے خلاف ایران کا حق ہے کہ وہ کاروائی کرے، اور ایران کو اپنا دفاعی حق حاصل ہے۔ ماضی میں بھی یہ حق حاصل تھا، اور جیسے کہ ماضی میں امریکہ کے حواریوں نے جس انداز سے بحری قزاقی کے اقدامات انجام دیے یا جس طرح ایران کے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا،
تو ایران تو اس سے پہلے بھی اس طرح کے اقدامات کر چکا ہے، حتیٰ اس سے پہلے برطانیہ کے بحری جہازوں کو روک لیا تھا، حتیٰ امریکہ کے جنگی جہاز نے جب ایران کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی تو ایران نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی ان کو گرفتار کرنے میں اور اس جہاز کو روکنے میں، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے امریکی فوجی دو زانو ہوئے اور پاسداران انقلاب اسلامی کے سامنے سروں پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے خود کو تسلیم کیا۔ تو پھر یہ سب دیکھنے کے باوجود بعض اوقات یونان جیسے کچھ ممالک اگر اس طرح کی حماقت کر بیٹھتے ہیں تو کیا یہ ماضی کو بھول جاتے ہیں یا ان واقعات؟
یہ امریکہ کی اور سامراج کی یہ خصلت اور عادت ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، وہ اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، ان کو ماضی میں ہونے والی جو شکست ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، اور وہ تو نہ سفارتی میدان میں نہ جنگ کے میدان میں بلکہ وہ منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اب مثلا خود مذاکرات کے عنوان سے جو ایٹمی مسائل کے عنوان سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں جو امریکہ کا رویہ ہے اور اس عنوان سے ایران کے خلاف جو اقدامات کر رہے ہیں تو ان کی تو ہمیشہ وہ کوشش ہوتی ہے منمانی کرتے ہیں، وہ مسلط کرتے ہیں، اپنا جو ہے وہ ہمیشہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ ایران گھٹنے ٹیک دے، چاہے وہ مذاکرات کی سطح پہ ہو چاہے وہ علاقے کے مختلف مسائل میں ہو۔ اب بھی مثلا اب نائے ہرمز کے اندر ایران کو پورا تسلط ہے، یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ پر نہیں جو ہے کہتے ہیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایران بڑی پوری قوت کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، اس کی دفاعی اور اس کی اٹیکنگ جو پوزیشن ہے اس وقت بہت مضبوط ہے، اور ماضی میں بھی ایران نے اپنے ان اقدامات کو ثابت کیا ہے، اور اب بھی ایران بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے پورے اس ایریے کو، خلیج فارس کو، بالخصوص آب نائے ہرمز کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ امریکہ جو اس طرح کے اقدامات کرتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک پس منظر ہوتا ہے۔
بہت بہت شکریہ ناظرین، پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ آخر میں ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ کسی بھی خطے میں بیرونی طاقتوں، خاص طور پر مغربی طاقتوں کے مداخلت نہ کبھی امن لائی ہے نہ امن لا سکتی ہے۔ پروگرام کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تمی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ، ہر ایک کی سن رہے ہو تم تو میرا حال بھی دیکھو، ہر ایک کی سن منا یا رسول اللہ نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ دکھا دو باغ جنت کی پھر اپنے سبا کو دکھا دو
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, ایسے شخص کو دوست بناؤ جو تمہاری زینت بنے, اور ایسے شخص کو دوست نہ بناؤ جو تم سے سوئے استفادہ کرے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, دین اسلام نے اس بات پر خاص توجہ دی ہے کہ انسانی تعلقات اور لوگوں کے درمیان قائم باہمی رشتے ایسی مضبوط اور پائیدار بنیادوں پر قائم ہوں جو انسان کی عقل, اس کے قلب اور اس کی پوری زندگی کو اپنے تابع کر لیں, کیونکہ انسانوں کے باہمی تعلقات انسانی زندگی کے بہت سے انفرادی اور اجتماعی اور داخلی اور خارجی پہلوؤں پر اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی ان تعلقات میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ الفت و محبت اور اخلاص کی ایک ایسی فضا ایجاد کر دیتے ہیں کہ انسان اپنے جذبات و احساسات, افکار و خیالات, مختصر یہ کہ تمام رجحانات و میلانات میں ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. کیونکہ انسان مدنی طبع ہے, تنہا رہنا پسند نہیں کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرے. لہذا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی اس کا مونس و مددگار, ہمدم و ہمراز, دوست ہو. دین اسلام نے قرآن کریم اور سنت معصومین علیہ السلام میں دوستی و رفاقت کے متعلق گفتگو اور اس سلسلے میں ضروری رہنمائی فرمائی ہے. ممکن ہے اعزاء و اقربا سے تعلقات اور ان کے ساتھ مل جل کر رہنا انسان کی روحانی پیاس نہ بجھا سکے اور وہ اپنوں کے درمیان بھی خود کو اجنبی اور تنہا محسوس کرے اور اپنے بھی اسے پرائے نظر آئیں. لہذا اسے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو اس کی فکر اور روح سے قریب ہوں, اور ممکن ہے یہ اس کے اقربا و اعزاء سے بھی زیادہ اس کے قریب ہو جائیں. ایک دوست کے دوسرے دوست پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے کے پیش نظر پروردگار عالم نے انسان سے چاہا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے دوست کا انتخاب کرے. اسی لیے خداوند عالم نے قرآن کریم میں مثبت اور مفید دوستی کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے اور منفی و مخرب اور خطرناک دوستی کے بارے میں بھی انتباہ کیا ہے. لہذا دوستی اور ہم نشینی کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جس کی دوستی ہمارے لیے زینت کا باعث ہو. اگر ہم اس کا خیال کریں تو وہ بھی ہمارا خیال رکھے, اگر اس سے مدد مانگیں تو وہ تمہاری مدد کرے, اگر کوئی بات کہیں تو تصدیق کرے, اگر تم اس کے حق میں نیکی اور بھلائی کرو تو وہ بھی اس کا لحاظ رکھے, اگر اس سے کوئی چیز مانگو تو تمہیں عطا کر دے. فرزند رسول حضرت امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا زندگی اور معاشرت کے لیے سب سے بدتر شخص کون ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا, وہ شخص جس سے دوسرے لوگ اپنی زندگی میں فائدہ نہ اٹھا سکیں, یعنی ایسا شخص جو صرف اپنے لیے زندہ رہے اور دوسروں کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے. اس کے علم, تجربے, قدرت, مال, اس کے مقام و منصب اور اسی طرح کی دوسری چیزوں سے کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہ پہنچے. اسلام کی نظر میں ایسی حب ذات منفور و مردود ہے. اسی ناپسندیدہ حب ذات میں لذت طلبی اور حرام کی گئی شہوتوں کا طلبگار ہونا بھی شامل ہے. پروردگار عالم انسان سے چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کی خود پرستی اور حب ذات سے مقابلہ کرے اور اپنے آپ کو ہر طرح کی حرام شہوت اور ہر اس لذت سے محفوظ رکھے جس سے پروردگار عالم راضی نہ ہو. اس طرح کی لذتیں انسان کو ذلیل, رسوا اور زوال سے دوچار کر دیتی ہیں. اسی مذموم حب ذات میں ظالم کی مدد, اسے تقویت پہنچانا, کفار کے مقابل تواضع انکساری دکھانا اور مستقبلوں کی اعانت کرنا بھی شامل ہے. بہر صورت جس کسی کے ساتھ بھی دوستی اور رفاقت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لو اور دیکھ لو کہ کیا وہ تمہارے دین و ایمان کے لیے مفید واقع ہو سکتا ہے, کیا دنیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہے, تمہارے لیے کوئی زحمت و مشقت جھیل سکتا ہے. اگر ان سوالوں کا جواب مثبت ہے تو پھر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ, البتہ شرائط کے ساتھ. لیکن اگر مد مقابل ایسا ہے کہ جس سے تم کو نہ کوئی دینی فائدہ ہوگا نہ دنیاوی, تو پھر ایسے شخص کی ہم نشینی اور دوستی میں تمہارے لیے کوئی خوبی نہیں. جو تمہارے لیے زحمت و مشقت نہ اٹھا سکے, تم بھی اس کے لیے مشکل میں نہ پڑو اور نہ ہی اسے اہمیت دو. اور سامعین, اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترمہ جناب شائستہ فاطمہ جلال آباد غازی پور یو پی ہندوستان سے تحریر کرتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی قمر رضا رضوی کے گھر پر ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام صبح امید کو سنا, بہت اچھا لگا, یقیناً بہت ہی اچھا پروگرام ہے نوجوانوں کے لیے بلکہ ہر ایک کے لیے بہت عمدہ پروگرام ہے۔ اسی وقت میں نے صبح امید پیش کرنے والے حسین اختر رضوی سے رابطہ کیا اور صبح امید کے ساتھ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام کی مدح و ستائش کی، اور اب میں پروگرام پابندی سے سن رہی ہوں۔ خداوند عالم آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترمہ شائستہ فاطمہ رضوی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے دو وزیر تھے۔ ان میں سے ایک مہربان اور پرخلوص تھا اور دوسرا حاسد و بد کردار۔ حاسد اور بد زبان وزیر مہربان اور پرخلوص وزیر سے خوش نہیں تھا، ہر وقت موقع کے تلاش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسے نقصان پہنچائے اور بادشاہ کے سامنے اسے ذلیل کرے۔ لیکن مہربان وزیر اس کی تمام کارستانیوں اور اس کی سازشوں سے باخبر تھا، لہذا ہمیشہ خاموش رہتا۔ اتفاق سے ایک دن ایک شخص کو قیدی بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کی گرفتاری کی وجہ پوچھی گئی تو کہا گیا کہ یہ شخص بادشاہ کو برا بھلا کہتا ہے اور گلیوں بازار میں کھڑے ہو کر بادشاہ کے ظلم و ستم کو بیان کرتا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس بیچارے آدمی کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ دونوں وزیر اس کے قریب کھڑے تھے۔ جب ایک سپاہی جلاد کو بلانے کے لیے جانے لگا تو وہ آدمی ایک بار پھر بادشاہ کے خلاف کچھ بڑبڑایا۔ کیونکہ بادشاہ اس شخص سے دور تھا، لہذا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے مہربان وزیر سے پوچھا، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ مہربان وزیر نے اس بیچارے کی طرف دیکھا اور بادشاہ کی طرف رخ کر کے کہا، یہ بیچارہ تو آپ کے حق میں دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا غصے کو پینے اور عوام کی خطاؤں کو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اسے معاف کر دیا۔ ادھر حاسد وزیر نے اس بیچارے کی بڑبڑاہٹ کو سنا تھا جو اندر ہی اندر بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جبکہ مہربان وزیر نے بادشاہ کو بالکل برعکس بات بتائی تھی۔ حاسد وزیر نے دل ہی دل میں سوچا کہ مہربان وزیر سے انتقام لینے کا اچھا موقع ہے، اگر اس کے جھوٹ کو برملا کر دیا جائے تو وہ بادشاہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے گا اور شاید بادشاہ اسے سزا بھی دلوا دے۔ یہ سوچ کر حاسد وزیر نے بادشاہ کی جانب رخ کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے حضور میں جھوٹ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ آدمی تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ چراغ پا ہو گیا اور غصے کے عالم میں حاسد وزیر کی طرف دیکھنے لگا۔ حاسد وزیر دل ہی دل میں بڑا خوش تھا کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت مہربان وزیر کی درو گوئی پر غصہ ہو رہے ہیں، جبکہ ایسا نہ تھا۔ بادشاہ نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حاسد وزیر کی طرف رخ کر کے کہا، مجھے اس کا جھوٹ تیرے سچ سے زیادہ اچھا لگا، کیونکہ اس کی نیت نیک تھی اور تو نے اپنی خباثت میں یہ بات کہی ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا ہے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے؟ یہ سن کر حاسد وزیر کی شرم کی انتہا نہ رہی اور وہ شرمندگی کے عالم میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس وزیر نے اپنی مہربانی اور اس بیچارے کی جان بخشی کے لیے اس طرح بات بنائی تھی اور اس بات سے اس شخص کی جان بھی بچا لی اور میرے احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، لیکن تیری نیت نیک نہیں تھی بلکہ تو نے اس آدمی کو مروانے کی بھی کوشش کی اور میری عزت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ تو نے میرے بارے میں اس شخص کی زبان سے نکلنے والے برے کلمات اپنی زبان سے دہرا کر میری توہین کی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غریب آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر بادشاہ نے مہربان وزیر کو انعام دیا اور حاسد وزیر کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ جی ہاں، کسی نے بالکل صحیح کہا ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے سب سے پہلے ہی وہ خود اس میں گرتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 خرداد، 29 شوال اور 31 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ شوال سن 1228 ہجری قمری کو روس اور ایران کے درمیان گلستان معاہدہ منعقد ہوا۔ یہ معاہدہ ایران میں برطانوی سفیر سرگور آوزلی کی ثالثی سے انجام پایا۔ گلستان معاہدہ ایران اور روس کی 10 سالہ جنگوں کا نتیجہ تھا۔ ایران کو قاجاری بادشاہوں کی نااہلی کی وجہ سے ان جنگوں میں شکست ہوئی تھی۔ اس معاہدے کی روح سے ایران کے علاقے گنجے، شیروان، باکو، داغستان اور جارجیا بحر خزر تک روس کے قبضے میں چلے گئے، اور اس کے بدلے میں روس کی حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ عباس میرزا کی ولی عہدی کو سرکاری طور پر تسلیم کر لے گی۔ اکتیس مئی سن 1818 عیسوی کو ہفت روزہ اخبار سماچار درپن کا اجرا ہوا۔ یہ ہفت روزہ اخبار بنگالی زبان میں جاری ہوا، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ بر صغیر میں کسی مقامی زبان میں شائع ہونے والا یہ پہلا اخبار تھا۔ اکتیس مئی سن 1818 کو جان مارش مین نامی ایک پادری نے بنگالی زبان میں ایک ہفت روزہ اخبار کا اجرا کیا، جس کا نام سماچار درپن رکھا گیا۔ پھر سن 1822 میں اردو زبان میں جامع جہاں نما اور فارسی زبان میں الاخبار کا اجرا ہوا، مگر بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ صحافت کا تذکرہ ہوگا تو ہندوستان کی کسی دیسی زبان میں شائع ہونے والے پہلے اخبار سماچار درپن کا نام ضرور لیا جائے گا۔ اکتیس مئی سن 1910 عیسوی کو دنیا کی پہلی خاتون ڈاکٹر ایلزبتھ بلیک ویل نے وفات پائی۔ وہ 3 فروری 1821 کو امریکہ میں بریسٹل کے مقام پر پیدا ہوئیں۔ 11 برس کی عمر میں وہ اپنے والد کے ہمراہ نیو یارک چلی گئیں اور مختلف طبی اداروں میں داخلہ لینے کی کوشش کی، اور وہ 23 جنوری 1849 کو ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب انہیں کسی اسپتال میں ملازمت نہیں ملی تو انہوں نے پرائیویٹ کلینک کھول لیا اور پریکٹس شروع کر دی۔ ان کا یہ کلینک بعد میں ایک اسپتال میں تبدیل ہو گیا، اور یہ دنیا کا پہلا اسپتال تھا جس کا پورا عملہ خواتین پر مشتمل تھا۔ دس خرداد سن 1371 ہجری شمسی کو تہران کی شریف صنعتی یونیورسٹی کے پروفیسر اور محقق ڈاکٹر جلال سمیمی نے ملکی وے کہکشاں اور گاما کی تابکاری کے بارے میں 20 سال کی تحقیق کے بعد اس کہکشاں کے مرکز میں گاما شعاؤں کے 5 منابع دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر سمیمی سن 1319 ہجری شمسی میں ایران کے جنوب مشرقی شہر زابل میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے فزکس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر سمیمی نے وسیع مطالعے اور تحقیقات کے بعد ایٹمی ایمولشن کے بارے میں اپنے مسلسل تجربے انجام دیے، اور بالآخر اس میدان میں کامیابی حاصل کی۔ 31 مئی کو عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی منایا جاتا ہے۔ تمباکو نوشی کی تاریخ کا تعلق قدیم زمانے میں بر اعظم امریکہ کے مقامی لوگوں کے ذریعے تمباکو کے پتوں کے استعمال سے ہے۔ آج اس سامراجی تحفے نے رنج و غم کے علاج کے تباہ کن نظریے کے ساتھ دنیا کے تقریباً تمام معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور تمباکو کے نشے کے عادی لوگ تمباکو نوشی کو پیٹ بھرنے سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ مغرب میں سگریٹ بنانے والے اور بڑے بڑے ممالک غریب اور ترقی پذیر ممالک کو سگریٹ برآمد کرتے ہیں، جبکہ یہ ممالک اپنے یہاں تمباکو نوشی میں کمی کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مغربی ممالک مختلف تشہیراتی طریقوں سے غریب اور ترقی پذیر ممالک میں سگریٹ نوشی میں اضافے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سگریٹ نوشی سے ہر سال دسیوں لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اکتیس مئی سن 2010 عیسوی کو غاصب صہیونی فوجیوں نے آزاد سمندر میں غزہ جانے والے امدادی بحری بیڑے پر حملہ کر دیا، جس میں 9 افراد مارے گئے اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ غزہ فریڈم فلوٹیلا نامی یہ بحری بیڑا غزہ پٹی کے محاصرہ شدہ لوگوں کے لیے انسان دوستانہ امداد لے کر جا رہا تھا۔ اس امدادی بحری بیڑے میں دنیا کے 37 ممالک کے 663 فلسطین حامی ادویہ اور غذائی سامان لے کر جا رہے تھے۔ صہیونی حکومت کے اس وحشیانہ حملے سے صہیونی حکومت کے تئیں عالمی پیمانے پر نفرت کی لہر پیدا ہو گئی، اور دنیا کے مختلف ممالک اور عوام نے اس وحشیانہ اقدام پر احتجاج کیا۔ یہ جارحیت غزہ پٹی کا محاصرہ توڑنے اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے قوی تر عزم و ارادے کے ساتھ قافلوں کی روانگی کا سبب بنی۔ اگرچہ صہیونی حکومت نے ان قافلوں کو منزل مقصود تک پہنچنے نہیں دیا، لیکن فلسطینیوں سے اس کی دشمنی اور اس غاصب حکومت کی جارحانہ ماہیت عالمی رائے عامہ کے سامنے مزید آشکار ہو گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم. Thank you.